بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے صحابہ میں ایک نام ہے حضرت جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دم نیا نام ہے، لوگ لڑکوں کے نام ڈھونڈتے ہیں تو یہ صحابی کا نام ہے جندب، جن کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ صحابی لمبے قد کے تھے، ان کی باڈی ذرا لمبی تھی اور ان کا رنگ گیہوں کا جو رنگ ہوتا ہے ایسا تھا، بہت بال گھنے تھے ان کے سر پر. اللہ کی عجیب شان کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی یہ پکے کل ایک اللہ کو ماننے والے تھے، کبھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی. اچانک مکہ کے ایک آدمی سے ان کی ملاقات ہوئی. ان کا علاقہ ایریا مکہ سے کافی دور تھا. مکہ کا ایک آدمی ان کو ملا. اس مکہ کے آدمی نے ان کو یہ کہا کہ مکہ المکرمہ میں ایک شخص ہے، وہ بھی تمہاری طرح یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سیدنا حضرت ابو ذر غفاری کو جب ادھر ادھر سے خبر ملتی رہی، بات پہنچتی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے اپنے بھائی کو کہا، بھائی کا نام انیس تھا، بھائی تم مکہ جاؤ، ہم سن رہے ہیں کہ مکہ میں محمد نام کے کوئی آدمی ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ یوں کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، جاؤ بھائی مکہ جاؤ، سفر کر کے ان کو ملو، ان کی بات سنو اور آ کر کے مجھے بتلاؤ۔ یہ انیس بھائی سفر کر کے مکہ آئے، پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، حضور کی بات سنی، واپس اپنے ایریے میں اپنے شہر میں چلے گئے اور جا کر کے اپنے بھائی حضرت ابو ذر کو یوں کہا کہ میں نے جا کر کے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اچھی بات سکھاتے ہیں، جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ شاعری نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بھائی انیس، میں نے تجھے مکہ جس مقصد سے بھیجا تھا مجھے پوری بات کھل کے معلوم نہیں ہو سکی، اسی لیے اب میں خود مکہ جاتا ہوں سفر کر کے۔ اس زمانے کا سفر، کھانے پینے کا تھوڑا بہت سامان لیا، پانی اپنے ساتھ لے لیا، مکہ آنے کے لیے روانہ ہوئے، لمبا سفر کر کے مکہ المکرمہ پہنچے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے کہ کون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حرم میں آ کر کے سو گئے، رات دیر ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کعبہ کے سامنے حرم میں سویا ہوا دیکھا، کا کوئی انجانا آدمی ہے، پردیسی مسافر ہے، تو حضرت علی نے ابو ذر کو کہا چلو میرے گھر، چلو میرے گھر پر آرام کر لینا۔ حضرت علی نے ان کو دعوت دی تو یہ تو پیچھے پیچھے اٹھ کر حضرت علی کے گھر گئے، حضرت علی ان کو نہیں پہچانتے، یہ حضرت علی کو نہیں پہچانتے، دونوں انجانے چپ چاپ جا کر کے مہمان سو گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت ابو ذر اپنا پانی کا ڈرم، مشکیزہ اور کھانے کا جو ٹھیلا لائے تھے وہ لے کر کے حرم میں آ گئے، کعبہ کے سامنے آ گئے، پورا دن بیٹھے بیٹھے گزار دیا، کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کس کو پوچھے، کس سے پہچان کرے۔ دوسرا دن گزر گیا، رات ہوئی، حرم میں بیٹھے تھے سو گئے، آج بھی حضرت علی نے ان کو دیکھا تو حضرت علی نے کہا کہ تو کل والا پردیسی مسافر ہے، چلو ان کو گھر کی میں دعوت دوں۔ یہ کہہ کر حضرت علی دوسرے دن بھی ابو ذر کو اپنے گھر لے گئے، لیکن دونوں عجیب، کوئی آپس میں بات چیت نہیں کرتے، کہاں سے آئے، کیوں آئے، کیا مقصد ہے۔ دو رات حضرت علی کے گھر یہ سوئے، تیسرا دن بھی نکل گیا، رات ہوئی، حضرت علی ان کو گھر سلانے کے لیے لے گئے، تو آج تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ارے بھائی مسافر، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، بتاؤ، تین دن ہو گئے تمہارے، یہاں ایک بات سیکھنے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم میں، کعبہ کی مسجد میں، ایک پردیسی مسافر کو دیکھا کہ کوئی انجانا آدمی ہے، تو تین رات اپنے گھر پر اس کو آرام کے لیے، سونے کے لیے لے گئے۔ یہ مہمان کا اکرام ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ کوئی پردیسی مسافر آ گیا، کوئی غریب آ گیا، تو اس کے لیے رہنے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ پہلے یہ چیز بہت عام تھی کہ ظہر کی نماز میں کوئی نیا آدمی دکھا تو بھائی دو چار گھر سے تھوڑا تھوڑا کھانا لا کر مسافر کو کھلا دو، باہر سین میں وہ آرام کر لے رہے۔ مغرب عشاء میں کوئی نیا آدمی مسافر دکھا، دو چار گھر سے کھانا لا کر اس کو کھلا دیا، پوچھ لیا۔ تو اس طریقے سے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، بہت بڑے ثواب اور نیکی کا یہ کام ہے۔ تین دن حضرت علی لے گئے، کوئی جان نہیں، پہچان نہیں، رشتہ نہیں، بس پردیسی مسافر ہے، لے گئے۔ اب تیسری دن حضرت علی نے پوچھ لیا تو یہ مہمان کیا کہنے لگے، میں اپنی پوری بات تم کو بتاؤں گا، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ تم میری مدد کرو گے، جس کام کے لیے میں مکہ سفر کر کے آیا ہوں اس کام کے اندر تم میری مدد کرو گے، اس کا وعدہ کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا، میں مدد کروں گا، بتاؤ کیوں آئے ہو تم مکہ، کہاں سے آئے ہو۔ تب انہوں نے بتلایا، میرا نام یہ ہے، قبیلے بنو غفار سے سفر کر کے میں اتنی دور سے آیا ہوں، اور میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کون ہے، کون ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ملنا ہے ان سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، صبح میں تم میرے پیچھے پیچھے آنا، میں ان کے پاس تمہیں لے جاؤں گا۔ لیکن اس زمانے کے اندر مکہ میں دشمنوں کا خطرہ تھا کہ دشمن مارے، ستاوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو بھی ملنے کے لیے جاتا تھا مکہ کے کافر لوگ ستاتے تھے، مارتے تھے۔ تو حضرت علی نے اتنی اچھی سیٹنگ کی، سمجھداری کی کہ ابو ذر تم میرے پیچھے چپ چاپ چلنا، اور راستے میں کوئی ڈینجر آدمی دکھے گا تو میں پیشاب کرنے کے بہانے سے ٹھہر جاؤں گا، تم آگے چلتے رہنا، میرا انتظار مت کرنا، تاکہ ان کافروں کو یہ نہیں پتا چلے کہ تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ چونکہ حضرت علی تو ایمان لے آئے تھے اور وہ مکہ والوں کو معلوم تھا کہ تم کو دیکھیں گے تو تم کو ستائیں گے، اس لیے تم میرے ساتھ انجان بن کے الگ الگ چلنا اور میرے پیچھے آنا، جس گھر میں میں جاؤں تم بھی آ جانا۔ ابو ذر صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف حضرت علی کے ساتھ چلے، یہ اتنے دور سے سفر کر کے آئے تھے اور آنے کا مقصد صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، زیارت، دیدار، اس کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے۔ اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضور کے گھر میں جا کر کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, ایمان قبول کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا, ابو ذر تم نے ایمان قبول کر لیا, واپس چلے جاؤ, اپنے خاندان میں جاؤ, دور جہاں وہ رہتے تھے, اور اپنے خاندان کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دو, اور جب یہاں مکہ میں خطرہ ختم ہو جائے گا, دشمنوں کا فتنہ ختم ہو جائے گا, تب تم یہاں میرے پاس آ جانا. حضرت ابو ذر کہنے لگے, اے میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جن کے قبضے میں میری جان ہے, میں ایسے نہیں جاؤں گا, میں تو مکہ کے ان کافروں کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کروں گا پھر جاؤں گا, ایسے ویسے میں چھپ کے نہیں جاؤں گا. صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے, حرم شریف آئے, کعبہ کے سامنے آئے اور زور سے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, زور سے کلمہ پڑھا. تو وہاں حرم میں کعبہ کے پاس مکہ کے کافی لوگ بھیڑ لگا کے بیٹھے رہتے تھے, جب ان کو کلمہ پڑھتے سنا تو سب ٹوٹ پڑے اور ان کو مارنے لگے, بہت مارا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو. اتنے میں قریش کے مکہ کے ایک بڑے سردار عباس آ گئے. یہ چچا عباس ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے ہیں, بعد میں ایمان لائے, وہ آ گئے. چچا عباس نے پہچان لیا کہ ابو ذر کون ہے, کہا وہ تو بہت بڑے خاندان کے بڑے لیڈر آدمی ہیں, اپنے علاقے کے بڑے آدمی ہیں. تو چچا عباس خود آ کر کے ابو ذر کو لپٹ گئے, ارے بھائی ان کو مت مارو, ان کو مت چھیڑو, ان کو مت مارو, ان کو مت چھیڑو, مکہ والو تم شام جاتے ہو, سیریا جاتے ہو, تجارت کے لیے جاتے ہو, بزنس کے لیے جاتے ہو, تو ان کے علاقے سے پاس ہو کے جانا پڑتا ہے, اگر جو ان کو مارو گے تو تمہارا سفر کا راستہ بند ہو جائے گا, ان کے خاندان والے تمہارا راستہ روکیں گے, تم کیسے بزنس کر سکو گے, کاروبار کیسے کرو گے, اس لیے چھوڑو ان کو. تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا. ابو ذر تو پاورفل ایمان لائے تھے, دوسرے دن پھر حرم میں آئے اور آ کر کے پھر زور سے کلمہ پڑھا, دوسرے دن بھی زوردار کلمہ, پھر مکہ والے مارنے دوڑے, تو دوسرے دن بھی چچا عباس نے ان کو بچایا اور پھر یہ واپس چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک خاص بات فرمائی, فرمایا ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من ابی ذر, اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے سچے آدمی حضرت ابو ذر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. عجیب زندگی انہوں نے گزاری, پھر آ گئے اپنے علاقے میں, خاندان میں ایمان کی دعوت دی, پھر مدینہ بھی آ گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری غزوے کا سفر کیا تبوک، جو مدینہ سے بہت دور ہے تبوک، اس زمانے کے اندر شام سیریا کی بارڈر پر تبوک تھا، ابھی بھی تبوک بارڈر علاقہ ہے سعودیہ کا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے عیسائیوں کے مقابلے کے لیے، حضرت ابو ذر بھی گئے. حضرت ابو ذر جس اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے وہ اونٹ ایک دم ڈھیلا ہو گیا، سست ہو گیا، کمزور مریل ہو گیا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سے نیچے اتر گئے، سارا سامان اپنی پیٹھ پر کلی کی طرح لگا دیا اور پیدل چلنے لگے کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں پیدل چلوں گا. اب سفر کرتے کرتے ایک جگہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ دور سے کوئی آدمی آ رہا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں اکیلا آدمی آ رہا ہے. کسی نے کہا دیکھو حضور اتنی دور سے کوئی آدمی آ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی اور مبارک زبان سے فرمایا کن ابا ذر، یہ آنے والا آدمی جو دور سے نظر آ رہا ہے ابو ذر ہو، ابو ذر ہونا چاہیے. جب قریب آئے تو دیکھا حقیقت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق جنگل میں پیدل چل رہے ہیں، سامان پیٹھ پر لگا کر کے چل رہے، حضور کی محبت میں دین کے خاطر وہ چل کے گئے. جب قریب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عجیب بات فرمائی، رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ. اللہ ابو ذر پر رحم فرماؤ. پہلے حضور نے دعا دی، اے اللہ ابو ذر پہ رحم فرماؤ. اس کے بعد تین بات فرمائی حضور نے. پہلی بات فرمائی، یہ اکیلا ہی چلتا ہے میرا ابو ذر، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی قیامت کے دن اٹھ کے آئے گا. تین بات حضور نے فرمائی، اکیلا چلتا ہے، اکیلا مرے گا اور اکیلا قیامت کے دن اٹھ کے آئے گا. تین بات فرما دی حضور نے. اب حضور کی فرمائی ہوئی بات کیسے سچی ثابت ہوئی، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مدینہ میں رہے، پھر وہ چلے گئے دور ملک شام، کوفہ وغیرہ، اور وہاں جانے کے بعد پھر جب تیسرے خلیفہ کا زمانہ آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تب واپس مدینہ آ گئے. اصول کے بہت پابند تھے، اس لیے جہاں بھی رہتے تھے سب سے اصول کی پابندی کرواوے، اور وہاں کسی سے ان کی بنتی نہیں تھی، چونکہ جو آدمی اصول کا پابند ہوتا ہے اس کی لوگوں سے بنتی نبتی نہیں ہے. تو لوگوں نے ان کو، حضرت عثمان امیر المومنین کو خط لکھ کر کے کہا ان کو مدینہ بلا لو، اسی میں خیر ہے. تو مدینہ بلا لیا واپس. پھر ربضہ نام کی ایک جگہ ہے، ابھی بھی ہے، اس جگہ کا نام بھی ربضہ ہی ہے آج بھی، اور مدینہ سے 175 کلومیٹر دور ہے یہ ربضہ نام کی جگہ، 175 کلومیٹر. وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، آپ وہاں ربضہ میں رہنے چلے جاؤ. تو ربضہ بالکل جنگل، کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی گاؤں نہیں، کوئی شہر نہیں، وہاں حضرت عثمان نے ان کو رہنے بھیج دیا. تو ان کی بیوی نے ایک غلام دو کو لے کر وہاں جنگل میں رہنے چلے گئے، کوئی نہیں وہاں پر. اور اس درمیان ان کے انتقال کا وقت آ گیا. اب جنگل میں کون جنازے کی نماز پڑھے گا، کون دفن کرے گا؟ دیکھیے حضور کی بات کیسے پوری ہوئی. غزوہ تبوک کے سفر میں فرمایا تھا اکیلے چلتا ہے، اکیلے چلے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ذر اکیلا مرے گا، تو مدینہ سے دور ربضہ جنگل کے اندر اکیلے ان کا انتقال ہوا. ابھی تک میں ربضہ گیا نہیں ہوں، انشاءاللہ جاؤں گا، لیکن جو لوگ گئے ہیں وہ لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ آج بھی وہاں موبائل نیٹورک آتا نہیں ہے. حضرت ابو ذر جہاں آرام کر رہے ہیں جہاں ان کی قبر ہے، آج بھی وہاں نیٹورک بھی نہیں ہے. ایسی جگہ کے اوپر ان کی ربضہ میں قبر مبارک ہے. آخری وقت تو ان کا آیا اور انہوں نے اپنی بیوی کو غلام کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں غسل دینا، کفن دینا اور میرے جنازے کو راستے پر رکھ دینا. جنگل ہے، کوئی قافلہ آ جاوے، جو پہلا قافلہ آوے ان کو کہنا کہ یہ صحابی رسول ابو ذر کا جنازہ ہے، تم ان کی جنازے کی نماز پڑھ دو. جو بھی قافلہ آوے ان کو کہنا. تو ان کا انتقال ہو گیا سن 31 یا 32 ہجری کے اندر، اور انگریزی سن 652 یا 53 عیسوی تھا. جیسے ابھی 2023 ہے تو 652 یا 53 عیسوی میں، سن 31 یا 32 ہجری کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں ربضہ میں جنگل میں کوئی نہیں ایسی جگہ پر انتقال ہو گیا. آپ کی بیوی نے، آپ کے غلام نے غسل کیا، غسل کرایا، کفن دیا، جنازہ تیار کیا، اور جیسے وصیت کی تھی ایسے راستے کے اوپر ان کا جنازہ رکھ دیا کہ کوئی انتظار کرو، کوئی آوے جنازے کی نماز پڑھاوے. اتنے میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ عراق سے آ رہے تھے. یہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عراق گئے ہوئے تھے، اور عراق سے واپس پورے قافلے کے ساتھ آ رہے تھے اور مکہ المکرمہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں دیکھا جنازہ پڑا ہوا ہے اور قافلہ بڑا تھا، قافلے میں بہت سارے اونٹ چل رہے تھے اور ان کو اندازہ نہیں ہوا. خطرہ یہ تھا کہ قافلے کے اونٹ جنازے کے اوپر چڑھ جاوے، نظر نہیں آوے. تو غلام نے آواز لگائی اور کہا بھائی قافلے والو ذرا رکو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر کا جنازہ ہے، ان کو دفن کرنا ہے، ان کی نماز پڑھنی ہے، ذرا مدد کرو. بس جب یہ آواز سنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر آواز پہنچی، تو جب یہ آواز پہنچی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کان میں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رونے لگے، بہت روئے اور رو کر کہنے لگے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا، ابو ذر تو اکیلا چلتا ہے، ابو ذر تو اکیلا مرے گا. تو کہا حقیقت میں ابو ذر کی موت اکیلے میں آئی. جیسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا ایسے ابو ذر اکیلے چلے اور اکیلے کے اندر موت آئی اور جنگل میں ان کو دفن کر رہے ہیں. تو کہا کل قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو اکیلے ہی اٹھ کے میدان قیامت کی طرف چلیں گے. تو کہا میرے حضور کی تینوں بات پوری ہوئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا معجزہ ہے, سچا معجزہ ہے کہ حضرت ابو ذر کے لیے جو تین بات حضور نے فرمائی تھی تینوں بات پوری ہوئی. کہ ابو ذر اکیلے چلتے ہو, اکیلے مرو گے اور قیامت کے دن اکیلے تم اٹھ کر کے قیامت کے میدان میں آؤ گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پورے قافلے کو رکوایا, نیچے اترے, جنازے کی نماز پڑھائی اور ان کو دفن کرایا اور پھر پورے قافلے والوں کو انہوں نے حدیث سنائی کہ تبوک کے سفر کے موقع پر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ فرمایا تھا کہ ابو ذر تو اکیلا چلتا ہے, اکیلا مرے گا اور اکیلا قیامت کے دن اٹھ کے آئے گا. تو قیامت ان کی بارے میں تینوں بات میرے حضور کی پوری ہوئی. وہیں ربضہ میں حضرت ابو ذر کی قبر ہے جنگل بیابان کے اندر. اتنا سعودیہ ڈیولپ ہوا لیکن وہ ایریا ابھی تک ڈیولپ نہیں ہے اور لگتا نہیں کہ قیامت تک ڈیولپ ہوئے. اور جو ہے حضرت ابو ذر وہ جنگل بیابان کے اندر آرام فرما رہے. کیسے کیسے ایک ایک ہیرے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تیار ہوئے. اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور تمام صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماوے. محمد طفیل ظہیر مکھی 2 سال کا لڑکا ہے, بلڈ کینسر ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچے کو عافیت عطا فرمائے, عافیت سے اللہ مالا مال فرمائے, عافیت سے اللہ اس کو مالا مال فرمائے. ہمارے ایک بہت مخلص دوست اور ہمارے نورانی مکاتب کے بڑے خیر خواہ حاجی نورانی بھائی یہاں مجلس کے اندر, ان کا ہم نے اعزاز بھی کیا تھا کچھ سال پہلے. وہ بھی بہت سخت بیمار ہیں. بامبے کے اندر آج ان کا اوپن ہارٹ سرجری آپریشن ہوا ہے. ان کے لیے بھی شفا کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. ان کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے برکت عطا فرمائے. اور بھی بہت سارے لوگ اس وقت کے اوپر بیمار ہیں. ہمارے برادر مکرم مولانا اسماعیل صاحب لولات کاپدروی وہ بھی بیمار ہیں, یہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جہاں جہاں سیلاب کا پانی سے نقصان ہے وہاں کے لوگوں کے لیے بھی دعا کرو. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ ہماری مغفرت فرماؤ اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ جہاں بارش کی ضرورت ہے اپنے کرم سے ان کو نفع والی بارش عطا فرماؤ جہاں سیلاب کا ماحول ہے اے اللہ وہاں عافیت عطا فرماؤ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرماؤ اے اللہ اپنے عذاب سے اپنی پکڑ سے ہم سب کی دنیا آخرت میں حفاظت فرماؤ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ ہماری عمر میں علم میں برکت عطا فرماؤ تقوی عطا فرماؤ حلال برکت والی وسیع روزی عطا فرماؤ بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ اجڑوں ہوں کو آباد فرماؤ جو جس مصیبت میں ہے نجات عطا فرماؤ مظالم کا خاتمہ فرماؤ امن و امان دل و انصاف کا بول بالا فرماؤ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جان گئی بھی ہے اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی آل اولاد نسلوں کی ایمان کی اسلام کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ عافیت کا سلامتی کا عزت کا معاملہ فرماؤ جائز مرادیں اور تمنائیں پوری فرماؤ آپ کے بہت سے بندے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا جو ہم سے تمنا رکھتے ہیں یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے اللہ ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرماؤ پریشانیوں کو دور فرماؤ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته